السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یہ حدیث نمبر 35 ہے، 49 کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا. باب تفاعل جو ہے نا عربی زبان میں، تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا، تضارب یتضارب تضاربا، اس کو باب تفاعل کہتے ہیں. تو اس تفاعل کی خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے ساتھ. تو معنی کیا ہے؟ لا تحاسدوا، نہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو. حسد سے ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کا خیال آ جانا دل میں، تمنا کرنا. یہ مال کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور عہدے اور مرتبے کی بھی ہو سکتی ہے، اور علم کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا خیال کسی کے دل میں یہ آئے کہ فلاں کے پاس ان میں سے کوئی شے ہے، اور دل میں وہ تمنا کرے کہ اللہ اس کی یہ نعمت زائل کر دے، چھین لے اللہ اسے. تو بعض علماء نے تو اس کا معنی یہ تک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف دل میں برا خیال آ جائے، ناپسند کرے، یعنی کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کی ناپسندیدگی کو وہ دل میں محسوس کرے، تو اس کو بھی حسد کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تعریف جو ہے نا حسد کی، علماء نے اپنی طرف سے نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار اس کے بارے میں سمجھایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. تو ایک دوسرے سے تم حسد نہ کرو. وَلَا تَنَاجَشُوا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو معاملات میں دھوکہ دو. تو معاملات میں خاص طور پر جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی سودا بیچ رہا ہوں، لینے والا لینا چاہ رہا ہے، تو اتنے میں ایک بندہ بیچ میں آ کودتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کو 10 کے دے رہے ہو، میں 12 کی لیتا ہوں. تو بس جو ہی بات ذہن میں بیٹھی کہ 12 مل رہے ہیں، تو انسان وہ پہلے کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے نہیں چلو میں نہیں بیچتا تم سے. اور جو آنے والا ہے اس کا کام یہی تھا کہ میں کسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤں بس، یا اس کا فائدہ ہو. حالانکہ دونوں چیزیں دیکھا جائے تو خریدار کو اس نے نقصان پہنچا دیا، اور بیچنے والے کو اس نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، یا دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہوتا ہے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئیے نا کہ میں مثلاً 100 کی وہ چیز بیچ رہا ہوں، دوسرا بیچ میں آ کہتا ہے میں آپ سے $120 کی لیتا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ 100 کی میں بیچ رہا ہوں، دوسرا آگے کہتے $120 میں دیتا ہوں آپ کو. اب وہ 100 والا جو ہے نا، مجھے حرص یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں وہ $20 کیوں چھوڑوں. تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آکشن ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اصل جو چیز ہے نا وہ کہ قیمت کو زیادہ کر کے پیش کرنا، تو یہ دوسرے کو جو خریدار ہے پہلا، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی تکلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. بغض کی کوئی تعریف نہیں ہے، بس اس کا لفظ ہی واضح ہے. جیسے محبت کا لفظ ہے، کراہت کا لفظ ہے، اسی طرح بغض بھی ہے. مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ذریعے سے بغض کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معنی ہے. کسی کے بارے میں اگر دل میں خیال آتا ہے تو حکم یہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ولا تباغضوا، کہ اس بغض کو اپنے دل سے فوراً نکال لے، اکھاڑ دے، اپنے دل کو صاف رکھے. ولا تدابروا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ. پیٹ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات انسان سنتا ہے کسی سے، یا اس کو کرتے دیکھتا ہے، یا اس سے اپنے بارے میں سن لی، تو اس سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا. تو جو ہی دیکھا وہ آ رہا ہے، راستہ بدل دیا کہ اس کا چہرہ ہی میں نے نہیں دیکھنا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، بہرحال شرن، یہ سب نقصان دہ ہیں سوسائٹی میں. اور پھر اسی طرح رائے کو ہی دیتا ہے، اس رائے میں بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، میں جا رہا ہوں، بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ انسان گفتگو کر رہا ہے، تو اس گفتگو میں لوگ بیٹھے ہیں سامنے، ان میں سے ایک کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہے اور باقی کی طرف بالکل نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اس کو تدابر کہتے ہیں. بعض اوقات کوئی غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تو اس سے انسان نظریں پھیر دیتا ہے اور بات نہیں کرتا اس سے، اس کو ہر معاملے میں پیچھے کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا. تو یہ سب تدابر میں آتا ہے. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ بیچے تم میں سے کوئی علی بیع بعض دوسرے کی خرید و فروخت پر یا بیچنے پر. مثلا کسی نے اپنا سامان دوسرے کو $10 میں بیچا، تو میں اب خریدار کے پاس آتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ تم نے اس سے لے تو لیا ہے، لیکن میں تمہیں یہ $9 کا دے سکتا ہوں. یہ مارکیٹ میں عام یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر شریعت اس کو اپنا نام دیتی ہے، اور یہ نام اس لیے دیتی ہے تاکہ معمولی معمولی چیزوں کی طرف بھی بندہ توجہ کرے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اپنے بھائی کے دل میں کوئی خیانت، دھوکہ، فراڈ یا اسی طرح جھوٹ کا خیال آ جائے، اور بیچنے والے کو بھی یہ محسوس نہ ہو. تو بہرحال اس طرح کی جو بات ہے کہ میں تمہیں $9 دیتا ہوں، یا تم اس جیسی چیز مجھ سے $9 کی لے لو، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بھائی کی تجارت پر، خرید و فروخت پر دوسرے کی دراندازی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو حرام کہا گیا. تو ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، اخوانا بھائی بھائی، یعنی بالکل بھائیوں کی طرح ہو جاؤ. اور بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو یہاں جو بھی سارے سلسلے ہو سکتے ہیں کوئی تکلیف دینے کے، اس سے بات آ جاؤ. عباد اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کے بندو، یہ آپ نے ابھارا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، بھائی چارے کو قائم رکھنا، دھیان کرنا، اس سے بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کیا مطلب؟ دوستی میں، محبت میں، نصیحت میں، خیرخواہی میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس کے حق کو نہیں کم کرتا، نہیں اس پر ظلم کرتا، یعنی کوئی زیادتی کر کے اس کا حق چھین لے، یا جو اس کا ہے وہ اس کو نہ دے، کہتا نہیں تمہارا ہے ہی نہیں، میں نہیں دیتا. تو بہرحال یہ مالی معاملات ہوں، یا رشتوں کے معاملات ہوں، یا عزتوں کے معاملات ہوں، یا کسی بھی شے کا معاملہ ہو، اس میں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. مثلا بعض اوقات بڑے آدمی چھوٹے بندے پر، جس پر زیادتی کرنی ہو، خوب بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو. تو ایک دوسرا اس کا بھائی وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو غریب سمجھ رکھا آپ نے، آپ اپنے مرتبے کو دیکھیں اور اس کی بات سنیں. تو وہ اس کے حق میں بات کرتا ہے، اس کی عزت کو بچاتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ بھئی تم یہ بات اس کے خلاف مت کرو. تو یہ ایسی صورت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے ولا یخذلہ، کوئی کسی کو ذلیل نہ کرے، پھر ولا یکذبہ، اور نہ اس سے جھوٹ بولے، یعنی اس کو کوئی جھوٹی خبر نہ دے، جھوٹی اس سے بات نہ کرے، کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو، کام میں بھی جھوٹ نہ بولے. مثلا کسی کو کہنا پتہ یہ ہوا ہے، اب یہ بات تو کر دی لیکن ہوا نہیں ہوتا، تو بندہ ایسے کہہ دے. پھر اسی طرح شے جو ہے نا وہ کوئی بیچ رہا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، دکان پہ جائے نا تو یہاں بیٹھا ہے پھل بیچنے والا یا ریڑی والا، تو اس نے سیب رکھے ہوئے بڑے خوبصورت اپنی طرف یا ایک سائڈ پہ، تو سیبوں کو دیکھیں تو بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، بہت اچھے سیب، جو کتنے کا ہے؟ اتنے کا، اچھا دے دو. تو وہ اس کو اٹھا کے نا، یوں اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال کے اس کو دے دیتا ہے بند کر کے. لو تو گھر آتا ہے، دیکھتا ہے تو سیب کو یوں اٹھا، وہ دیکھا سامنے تو صحیح ہے لیکن پیچھے سے گلا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہیں کہ انسان دیتے ہوئے پیسے پورے لے لے اور چھ دے تو اس میں خامی کو چھپا کے دے دے. تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہ ایک معاملے ایک ٹھیک نہیں ہے. پھر فرمایا ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو اب حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اس کی نظر میں بڑا سمجھے، اور یہ سوچے کہ بھائی یہ کہاں، یہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے، میں کہاں ہوں، یہ کہاں ہے. تو بہرحال یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی کہ مسلمان آپس میں جب رہیں تو ان کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں التقوی ہاہنا، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی کا ڈر، اللہ کی سزا کا ڈر، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاہنا، ہاہنا. تین دفعہ آپ نے اشارہ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. کیونکہ دل ہی ہے جو کہ ساری تدبیر کو سوچتا ہے، اور دل جو ہے نا پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے، کہ دل اگر کہے اس کو لگاؤ تو ہاتھ فوراً ہی، اور دل یہ کہے کہ نہیں یہ برا آدمی ہے تو فوراً ہی انسان کے دل میں اس کی برائی کا خیال آ جاتا ہے. تو بچاؤ جو کرنا ہے اپنے آپ کو، ان تمام غلط باتوں سے بچنا ہے، تو وہ یہ دل ہے. اس دل کو ذرا قابو کرو، صاف ستھرا رکھو اور یہ دھیان کرو. زبان میں یہ نہیں ہوتا، تقوی یہاں نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ پاؤں میں نہیں ہوتا، اور تقوی کے لیے دل ہی ہے، کیونکہ زبان ہو یا ہاتھ ہو یہ دونوں دل کے تابع ہیں. تو دل جو کہے گا یہ کریں گے. تو حدیث میں ہے کہ التقوی ہا ہنا، فرما کے ویشیر الی صدرہ، اور آپ نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف ثلاث مرات، تین بار، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دل کو کنٹرول کیجیے. دل ہی ہے سب بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا، جو وہ حکم دیتا ہے اعضاء فوراً کام کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان اس مسلمان پر حرام ہے. حرام کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس اصول کی ایک تفسیر یوں فرمائی کہ دموہ و مالہ و عرضہ، اس کی حرمت جانا وہ تین چیزوں میں ہے. اس کا خون، یعنی کوئی بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہ لے، مراد یہ کہ اس کو قتل نہ کرے، اس کو زخمی نہ کرے. وہ مال ہو، اور اس کا مال وہ بھی دھیان کرے، وہ بھی نہ لے. وہ عرض ہو، اور نہ ہی اس کی عزت کو پامال کرے. یہ سب کے سب کام جو ہے نا حرام ہے. تو یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے، ایک ایک جملہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان اس پہ غور بھی کرے، اور غور کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی اس تعلیم کو اپنی یعنی ڈیلی زندگی میں بہرحال اپلائی کرے، پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، اس اسوہ حسنہ کو اس لیے تو فالو کرنے کی بات کی گئی ہے بار بار قرآن مجید میں، اب دنیا کے بے شمار بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، مگر ایسی باتیں بہت کم کرتے ہیں، ایسی نصیحتیں بہت کم کرتے ہیں لوگ. یہ اللہ کے رسول ہی ہیں جن کو مقتدا اور پیشوا ہم بنا سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں بنا سکتے. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے. تو اس حدیث کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات میں اس حدیث پر عمل کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ، انسان ہیں ان کے ساتھ اگر ہم یہ کریں تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بڑی ہائی قسم کی گائیڈس ہیں. تو حسد جو ہے نا دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، میں کسی سے کروں وہ مجھ سے کرے، اور کبھی ایک جانب سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک جانب سے ہوگا نا تو یہ ڈینجرس ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک بندہ حسد کر رہا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے والی چیز ہے. بندے کہتے ہیں میرا دل بالکل صاف ہے، ستھرا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر کسی سے وہ حسد نہ کرے. میں نے شروع میں بتایا تھا باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے، تحاسدو، یہ باب تفاعل ہے. تو تفاعل میں دونوں سائڈ سے ہوتی ہے چیز، تو یہ دونوں جانب سے بھی ہو سکتا ہے، ایک سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے. باقی علماء نے حسد کے کچھ مرتبے بھی بیان کیے ہیں. تو بہرحال کچھ بھی ہو، حسد حسد ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. پھر مناجشہ کی حرمت کا ذکر کیا آپ نے، یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جانب سے بھی اگر ہونا تب بھی وہ دھوکہ ہے، وہ نجش ہے، دوسرے کا نقصان ہے، اپنا فائدہ ہے یا دوست کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں نجش میں آ جاتی ہیں. پھر تباغض سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. تو جب بغض سے آپ نے منع کیا ہے تو اس کا برعکس کیا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ مطلب ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا جیسے اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کچھ نفرت ہے تو اس کی خوبیوں کو بھی دیکھے، جب خوبیاں دیکھے گا تو وہ خوبیاں اس کی نفرت کو دور کر دیں گی. خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. پھر اسی طرح حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں، تدابر، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ. تو یہ پیٹھ دو صورتوں میں، ایک تو یہ کہ جسمانی طور پر بندہ اٹھ کے چلا جائے، بس ٹھیک ہے جی، پیٹھ دکھا دے، اور دوسرا ہے کہ دل جو ہے نا وہ دل بھی پلٹ جاتا ہے دوسرے کا. تو یہ دو شکل کی ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو پیٹھ دکھا دے انسان، اور یہ بدتمیزی ہوتی ہے، برا ادب ہوتا ہے انسان اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور یہ شو کرے کہ میں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور میں اسے حقیر سمجھتا ہوں. تو ایسی صورت پہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو دلی طور پر انسان کا پیٹھ دکھانا ہے وہ یہی ہے کہ دو چار دوست بیٹھے ہیں، وہ آپس میں بات تو کر رہے ہیں مگر باتوں میں یہ ہے کہ ایک ادھر دیکھ رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے. تو یہ بات کے جو آداب ہیں بالکل غلط بات ہے. انسان جب بیٹھے سامنے تو ایک دوسرے کو دیکھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں صحابہ کو یہ کہا گیا کہ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، تو یہ جو واسمعوا کا مطلب علماء یہ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوں، تو صحابہ کرام آپ کو دیکھیں. جب آپ بندوں کا طالبہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں تو تم بھی دیکھو، اور دیکھنے کے ساتھ جو بات ہے وہ اور سے سنو. تو یہ چیز مطالبہ میں آتی ہے کہ دل کو پوری طرح متوجہ کرو. پھر ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی تجارت پر یا خرید و فروخت پر مزید اپنی بولی نہ دے، تو یہ بھی آپ نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. اختیار کا موقع بندے کو رہتا ہے کب تک، یا مثلاً میں کوئی شے خرید رہا ہوں اور ہم آپس میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، دکاندار کہتا ہے یہ اتنے کی ہے، میں کہتا ہوں اتنے کی دے دو، تو وہ بات طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد پھر وہیں کھڑے کھڑے اگر میں یہ کہتا ہوں میں نہیں لیتا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، یا میں کھڑا ہوں میں پیسے نکال رہا ہوں وہ مجھے کہتا ہے میں نہیں بیچتا، تو یہ وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے المتبایعانی بالخیاری، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کا پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے سودے کو ختم کر دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں المتبایعانی بالخیاری ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے، جب جدا ہو جائیں گے، جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی تو پیسے ابھی لینے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر لے لیتا ہوں۔ اب نماز پڑھ کے جب آئے ہیں تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کرتا، اب اختیار ختم، اختیار دونوں کی موجودگی میں دونوں کے ہوتے ہوئے، اس سودے کی بات کے درمیان وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے، اس وقت تک تو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، ادروائز ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بیع کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بیچنا یا ایک دوسرے سے خریدنا، کتاب البیوع ہے نا فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں، وہ بیع کی جمع ہے، بیع کا مطلب خرید و فروخت کرنا، یہ مطلب ہے اس کا، بیع کا مطلب، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں بیع اور ربا کا فرق بتایا گیا ہے۔ تناجش یہ ہے کہ اس ڈیل میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں یا کوئی بیچ میں پڑھ کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو یہ تناجش ہے۔ نہ وہ اگلی روایت جو ہے نا وہ یوں ہے بلا یبع بعضکم علی بیع بعض اخیہ، کہ ایک بھائی سودا کر رہا ہے تو دوسرا بیچ میں کود کے کہتا ہے کہ تم 10 کی بیچ رہے ہو یا لے رہے ہو، اور لینے والے کو کہتا ہے خریدار کو تم 10 کی خرید رہے ہو میں تمہیں 9 کی دیتا ہوں، یا وہ 10 کی بیچ رہا ہے اور وہ لے رہا چاہتا ہے خریدار کہ میں 10 کی لیتا ہوں، تو دوسرا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں 12 دیتا ہوں، اب وہ سودے کو خراب کر رہا ہے نا۔ تو یہ شکل جو ہے یہ بھی لڑائی کی بنتی ہے، نفرت کی بنتی ہے، مارکیٹ میں جو ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ ہے، لحاظ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان ہے۔ تجارت ایسے نہیں ہوتی، تجارت میں انسان کو واضح ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، میں مثلا چھوٹی سی ایک مثال دوں، مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز کے بعد رش کرتے ہیں لوگ، مارکیٹ جائیں جلدی جلدی کوئی چیز خرید لیں اور نکل جائیں۔ تو ایک صاحب تھے، کوئی باہر کے تھے، وہ آئے نماز پڑھ کے، تو ایک بڑی دکان پہ گئے، بہت بڑی دکان تھی، تو اس میں گئے، ان کو جیب سے کپڑا نکال کے کہا یہ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، تو اس نے تھان نکالا دے دیا، بالکل وہی چیز تھی۔ تو اس سے کہا کتنے کا ہے، کیسے میٹر دے رہے ہو؟ اس نے بتایا $10 میٹر۔ تو اس نے اپنا حساب کتاب لگا، کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے 40 تھان دے دو، 40 تھان۔ اور جو ہی اس نے 40 تھان سنے، کہتا ہے میں نہیں دوں گا، اب اس کے پاس یہ اختیار ہے، میں نہیں دوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس تم ایسا کرو، یہ میرا سامنے دکاندار ہے نا، میرا بھائی، اس کے پاس بالکل یہی کپڑا ہے اور اسی بھاؤ میں تمہیں دے دے گا، تم اس سے لے لو۔ تو وہ بڑا حیران تھا، یہ کیا بھائی، میں تم سے لے رہا ہوں اور تم مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کہتے بس میں کہہ رہا ہوں نا، تم جاؤ اس سے لو، میں نہیں دیتا۔ اب اس نے اپنا اختیار بھی استعمال کیا، دوسرا ضد کر رہا ہے کہ بھائی تم مجھے دو، لیکن اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ وجہ کیا ہے کہ میں تم سے لے رہا ہوں، دکاندار تو یہاں ایک دوسرے کو معاف ہی نہیں کرتے کہ گاہک آیا اور میرے پاس اتنی بڑی آفر اس نے کی ہے اور اتنی 40 تھان لے رہا ہے، تو اچھا خاصا پروفٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہاں بالکل ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ صبح کا میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس مسلسل گاہک آ رہے ہیں، مگر میرا یہ بھائی جو ہے اس کے پاس صبح کا کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے لے لو تاکہ اس کی دہاڑی بن جائے۔ یہ محبتیں ہوں تب تو کام چلتے ہیں، ورنہ نہیں چلتے، ورنہ مقابلے ہوتے ہیں۔ تو ان مقابلوں میں یہی چیز سمجھائی گئی کہ اس مقابلے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اچھے کام کر لیے جائیں، دوسرے کی خیر خواہی، المسلم و اخو المسلم، یعنی پوری یہ حدیث ہے جس پر اس مسلمان نے، دکاندار نے عمل کیا ہے، اس نے اپنا بھائی سمجھا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا، یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ صبح کا وہ بیٹھا ہے گاہک نہیں آیا، میرے پاس مسلسل آ رہے ہیں، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی، تو اس نے اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہا جاؤ وہاں جاؤ. تو مارکیٹ میں ایسی شکلیں بننی چاہیے مگر ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. تو وہ جو صورت آپ نے فرمائی ہے کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو اس کا فائدہ یہی ہے. سر, اس کے
نان مسلمانوں کے ساتھ
ہاں ہاں بالکل, ہاں بالکل. دیکھیں نا, اب یہاں مارکیٹ میں ایک اصول ہے, آپ جائیں ایک سوٹ لے لیں رات شادی میں پہن کے چلے جائیں اور دوسرے دن اس کو پھر استری کر کے واپس کر دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کر لیا ہے, اب کرنے کے بعد اس کو واپس کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. مگر ہمارے عام لوگ یہی کرتے ہیں. ہاں جی جی مسئلہ, ہاں آفر کو لیں دیکھیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, سائز ٹھیک ہے, کلر ٹھیک ہے یا ہر اعتبار سے درست ہے, ایک دفعہ پہن لیا بس, پہن کے دیکھ لیں, اگر وہ واقعی فٹ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی تہہ کر کے دے دے بس. اچھا, لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. کل غالباً میں کہیں گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ دکان ہے ذرا اس میں میں نے کوئی شے لینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو ہم گئے وہاں, تو وہاں جو قمیض لٹکی ہوئی تھی اس کے یہاں بل پڑے ہوئے تھے اور یہاں بھی بل پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں یہ دیکھیں کسی نے لی ہے, استعمال کی ہے اور واپس کر گیا, انہوں نے لٹکا دی. لوگ بھی پہچانتے ہیں ان چیزوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, یہ ایک اچھی حرکتیں نہیں ہے. پسند ہے چیز تو آپ ایک دفعہ پہن کے دیکھ لیں, وہیں انہوں نے روم بھی بنا رکھے ہیں کہ آپ وہیں جائیں, وہاں اندر جا کے دیکھیں, چیک کر لیں, سب کچھ کافی ہے. لیکن بندہ کہے نہیں جی میں شادی کے استعمال کے بعد واپس کر دوں گا, تو یہ تو غلط باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے, حدیث بہت زبردست ہے. اس حدیث میں بات کر رہے تھے کہ ایک شخص شے بیچ رہا ہے, دوسرا آ کے بولی نہ دے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ دونوں کو, خریدار کو اور بیچنے والے کو اختیار ہے کہ وہ دیتے خریدتے وقت ابھی جدا نہیں ہوئے, وہ اس سودے کو ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی جدا ہو گئے, یہ پلر ہے اس کے پیچھے سے یوں گھوم کے آئے ہیں, تب بھی یہ جدائی ہے, تو ایسی صورت میں اب سودا طے ہو گیا, اب واپس نہیں ہو سکتا. اچھا, امام مالک رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے لیے مدینہ والوں کا جو عمل ہے وہ قابل قبول ہے. مدینہ والوں کے عمل یہی تھا کہ وہ شاید لیتے تھے, دو دن چار دن کے بعد وہ واپس کر دیتے تھے. اب جدائی بھی ہو گئی, سودا بھی واپس کر دیا, اور وہ مدینہ والا مدنی بندہ جو تھا وہ پھر اس سودے کو لے بھی لیتا تھا, ٹھیک ہے پسند نہیں ہے یہ لو پیسے چھوڑو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث جو ہے یہ قابل عمل ہر صورت میں ہر جگہ ہے, کیونکہ ہر جگہ مدنی لوگ نہیں رہتے اور ہر جگہ مدینہ نہیں ہے, سمجھ آئی نا. تو اس لیے مدینہ میں ٹھیک ہے اگر لوگ ایسے کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن مدینہ کے علاوہ مکہ میں, جدہ میں یا پاکستان میں, لاہور میں, دلی میں, کہیں بھی اگر یہ کام ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام مالک کے اس قول پر عمل کریں کہ مدینہ والوں کا عمل میرے لیے زیادہ بہتر ہے, تو وہاں وہ عمل نہیں ہوگا. چلیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, تم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو یہ بھائی بھائی کی جو اخوت ہے یہ اصل میں ایمان کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ اندر ہونی چاہیے, ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں کہ میرا مومن بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, اس کا میں خیال کروں. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک تو اخوت ایمانی کا آپ نے فرمایا ہے, اور دوسرا یہ کہ اخوت انسانی کا بھی فرمایا کہ دوسرے کو انسان سمجھو, اس کو دھوکہ نہ دو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, کہ مسلمان کا مسلمان پر اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت حرام ہے. یہ بالکل واضح سی بات ہے, یعنی کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے کہ وہ زخمی ہو یا مار دیا جائے, یا کوئی ایسی زیادتی نہ کرے کہ اس کے مال میں کمی آ جائے, اس کے مال کو نقصان ہو, کوئی ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کر دیتا ہے انسان, یا ہتھیار لیتا ہے, چھین لیتا ہے, ہڑپ کر جاتا ہے, طاقتور ہے تو وہ کمزور کو سمجھ کے وہ یعنی اس کو دباتا ہے, پیسے نہیں دیتا اس کو, تو یہ چیزیں دیکھا ہے ہم نے، جب یہ خرابیاں آتی ہیں تو یہ خرابیاں خاندانوں میں بھی آ جاتی ہیں، اور خاندان میں بھائی جو ہیں بہنوں کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں یہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی عزت بھی حرام ہے، یعنی اس کی غیبت کرنا، یعنی اس کی ایک عزت ہے کسی کے دل میں اور بندہ بیٹھا ہے اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے، تو اس کی عزت کو کم کر رہا ہے، اس کے بارے میں یعنی ایک برا خیال دوسرے کے دل میں پیدا کر رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی غیبت کی تعریف کی تھی کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ فی غیبتہ، کہ انسان کسی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسے ذکر کرے جو پتہ اس کو چلے تو اس کو ناپسند کرے. تو یہ آپ نے اس سے بھی روکا ہے. پھر یہ آپ نے چیز سمائی کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کی ہر قسم کی جو شکل ہو سکتی ہے ظلم کی، وہ سب آپ نے فرمایا کہ نہیں کرنی، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ کل قیامت کو کئی تاریکیاں بن جائے گا ہمارے لیے، کئی راہیں روک لے گا جنت کی طرف جانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کوئی سامان ہو کہ اس کو بیچ کے پیسہ کما سکے، اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مسلم وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے آئے گا جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا ان جیسے، کئی پہاڑوں کی نیکیاں اس جیسی نیکیاں لے آئے گا. تو وہ لے آئے گا اللہ کی عدالت میں، تو اتنے میں ایک شخص آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا. تو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. تو ایک اور آئے گا، تو وہ آئے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو اب فرشتوں کو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دو. کہتے ہیں نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں. تو اللہ فرمائے گا اچھا اس کی برائیاں اٹھاؤ اس کو دے دو. کہاں نیکیوں کے پہاڑ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور برائیاں دوسرے کے اس کے کندھے چڑھ جاتی. تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کوئی بھی صورت اس کی نجات کی نہیں بنتی. تو اس طرح فطرح علیہ ثم طرح فی النار، وہ برائیاں جو دوسرے کی ہیں وہ اس نیک آدمی پر ڈال دی جاتی ہیں جس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، پھر اس کو پکڑ کے دوزخ میں جھونک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے. پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کی مدد کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، یہ حرام ہے. لا یخذلہ کے لفظ ہیں. تو ایسی صورت میں مسلمان دوسرے اپنے بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول مظلوم کی تو چلو مدد کی جا سکتی ہے، ظالم کی ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو اس کو روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، نہ یہ زیادتی ہے. یہ روکنا جو ہے نا یہ اپنے بھائی کی مدد ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اپنے بھائی کو کوئی غلط خبر نہیں دیتا، جھوٹی خبر نہیں دیتا، جھوٹا کام نہیں کرتا اس سے. تو یہ بھی واجب ہے کہ اپنے بھائی سے سچائی کا معاملہ کرے، نہ اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرے، نہ اس کو کوئی جھوٹی بات سنائے، اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ کرے. کیونکہ جھوٹ جو حرام ہے، خواہ وہ کافروں پر بھی انسان بولے تب بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے. ہاں اگر حق بات مسلمان کے حق میں اگر وہ چیز یوں آتی ہے کہ مسلمان بچتا ہے اور وہاں پر کوئی لفظ ایسے کہہ دیے جائیں کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، اور لفظ صحیح ہو مگر دوسرا اس کو کچھ اور سمجھے، جس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ جانتی ہیں نا، توریہ کا مطلب ہے کہ بات صحیح کرنا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں مگر دوسرا اس سے کچھ اور معنی لے رہا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، تو اس سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے پیچھے تھے، پکڑنا ہے، 100 اونٹ ملنے ہیں، 200 اونٹ انعام ملنا ہے. تو گینگز نکلیں کہ کسی طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں. تو ایک مقام پہ آپ کو دو تین لوگ ملے، تو ان میں سے کسی بڑے نے پوچھا کون ہو تم؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن مما، ہم پانی سے ہیں. وہ سمجھے کہ پانی نام کا کوئی علاقہ ہوگا، قبیلہ ہوگا، چشمہ ہوگا، یہ وہاں کے ہیں، تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر انسان پانی سے پیدا ہوا ہے، ہم پانی سے. پھر ایک جگہ وہ گئے تو آگے راستے میں پھر کھڑے ہوں، انہوں نے گھیراؤ کیا، ہاں جی کون ہے آپ؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، یا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے رجل یہدینی السبیل، یہ بندہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. انہوں نے کہا چلیں بندہ کو لے رکھا ہے، جنگل سے گزرنا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے کرایہ پہ بندہ لیا ہے جو پیچھے ساتھ اس کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو یہاں سے جنگل سے نکال کے کہیں لے جائے گا. چھوڑ دی. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو لفظ بالکل درست ہیں، یہ رجل یہدینی السبیل، یہ بندہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہی دکھا رہے تھے. تو اس طرح کے جو لفظ ہیں اس کو توریہ کے لفظ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے. وہ جھوٹ جو ہے نا، اس جھوٹ کا مطلب یہی توریہ ہے. توریہ تے سے، تا واو را یا، پھر یا کے بعد اس کے ساتھ ملی ہوئی تا مربوطہ، توریہ. تو یہ مثال کے طور پر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و قرآن مجید میں ہے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ اثر تم نے کیا. تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو یہ لفظ انہوں نے کہیں ذرا تھوڑے سے یعنی زور دے کے کہے، کہیں ہلکے کہے، کہیں ٹون بدلی. تو کیا مطلب کیا تھا؟ کیوں نہیں یا کیوں مجھے کہتے ہو؟ بل بلکہ فعلہ، اس کام کو کیا ہے کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے. تو وہ بت جتنے بھی تھے وہ تو سب ٹوٹے پھوٹے تھے، جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا تھا. تو وہ کلہاڑا جب کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ان کے بڑے نے یہ سارا کام کیا ہے، تو ہاتھ نہیں ہلایا، یہ لفظ کہے ان کے بڑے نے یہ کام کیا. تو وہ سمجھے کہ فاقی یہ خدا اسی کا اشارہ ہے، کیونکہ کلہاڑا اس کے مونڈے پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ سمجھے. پھر وہ کہتے ہیں تم جانتے تو لقد علیم تھا ماہ اللہ ینتقون، تم جانتے ہو یہ بول ہی نہیں سکتے، یہ کر کیسے سکتا ہے؟ اب ان کے منہ سے جب یہ لفظ نکلے تو کہا افل لکھو، بڑا افسوس ہے تم لوگوں پر جو بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تم اس کو خدا مانتے ہو. تو یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا. تو لیکن یہ جملہ جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دل میں ایک بات تھی، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بولا میں نے. جھوٹ اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہاں ہاں ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سب سے بڑا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی باتیں پہنچا رہا ہوں، تو لہذا میں نے یہ کام کیا، کسی اور نے نہیں کیا. تو اپنی اہلیہ کو بھی جب وہاں سے گزرے، پتا ہوگا آپ کو سب کو، تو یہ ساری چیزیں، یہ توریہ ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور جھوٹی بات تب ہو سکتی ہے جبکہ یہ کام دل میں کچھ ہو اور دوسرے کو کچھ باور کرایا جائے، اور لفظ بھی جھوٹ کے بولے جائیں اور وہ حقیقت بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے توریہ میں، اور تقیہ ایک لفظ ہے جو کہ اہل تشریح بولتے ہیں، ان کے نازی کے اصطلاح ہے وہ تقیہ، دوسرا لفظ ہے. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ نیت یہ ہو. تقیہ، دوسرے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ بولو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چلیے کوئی اور سوال ہو تو کر لیجیے. بہرحال اس میں آخری بات یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو انسان حقیر بھی نہ سمجھے، اس وجہ سے بیچارہ غریب سا آدمی ہے، یا میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے، میں اس سے بات کروں اس کا کیا مرتبہ میرے ساتھ، اس سے بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے، اس کو میرے سامنے بھی نہ لایا جائے، لوگ اتنی حقارت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تو یہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں.
سر ایک چیز پوچھتی ہوں، ایک جو
لو بہت آتا ہے، اس کو ہم اس ایموشن کو ہم کیسے الفاظ میں کیا؟ یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ اس کی کوئی تفسیر نہیں کی گئی. اس میں جیسے محبت کا لفظ ہے، کراہت کا لفظ ہے، اس طرح یہ بغض کا لفظ ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے سے ایک نفرت یا محبت کا نہ ہونا پیدا ہو جائے. یہی معنی کر لیں. حسد کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ کسی کے پاس، میرے بھائی کے پاس کوئی نعمت ہو اور میرے دل میں اس کی ناپسندیدگی ہو کہ کیوں اس کے پاس ہے. یہ اس کی بڑی باریک تعریف ہے. ورنہ صحابہ کرام نے جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ کسی کے پاس نعمت ہو اور میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ کاش اس کی نعمت اس سے چھن جائے.
سر اس میں جیسے آخر میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کا مال، عزت اور خون سب حرام ہے، تو یہ جو اوپر جو سارے ہیں یہ بھی کرنا حرام میں آتے
ہیں؟ بالکل سب کو. لا تباغضوا لا تحاسدوا یہ فعل نہی ہے عربی زبان میں، گرامر میں فعل نہی ہے. اور نہی کے الفاظ جب اللہ کا رسول بول دے یا قرآن مجید بول دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کرنا حرام ہے. جی
سر یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ مسلمانوں کا خون اور وہ جو ساری باتیں ہیں، تو حدیث میں کہیں پہ عام انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے مسلمان کر کے اینڈ دین وی انٹرپریٹ کہ ہاں نارمل سارے انسانوں کی بات آ رہی ہے؟ کیونکہ بچوں کے ساتھ
سب سے پہلے اپنوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو ہی سمجھا رہے ہیں، ان کی اخلاقیات کو درست کر رہے ہیں، معاملات کو درست کر رہے ہیں، ان کی جو دل کی کیفیت ہے اس کو درست کر رہے ہیں. یہ جب درست ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر مسلم کے ساتھ انسان کچھ رہے. اس کو تو اٹریکٹ کرنا ہے نا، ہم مسلمان ہیں، وہاں نہ جھوٹ بولیں گے نہ ان کو دھوکہ دیں گے نہ کوئی بات ہوگی. کئی واقعات ہیں ایسے جو مسلمان یعنی غیر مسلم علاقوں میں گئے تو انہوں نے جو فیئر ڈیلنگ کی ہے اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں کہ کوئی دھوکہ نہیں ہے بھائی. یہ ہمارے ہاں کیا نام ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یا انڈیا کی کچھ بعض ریاستیں ہیں جو کہ سمندر کے کنارے پر ہیں، تو عرب مسلمان جب کشتیوں میں بیٹھ کے ان کے ہاں گئے ہیں، صرف مسالے بیچے ہیں، خوشبو بیچی ہے یا خریدی ہے ان سے، تو ان سے جو ڈیل کی ہے تو اس ڈیلنگ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، کو ہم نے وہاں لڑائی نہیں لڑی. تو اس لیے اب مسلمان اپنے آپ کو درست کر لیں تو پھر دوسرے خود بخود ہماری طرف کھینچے چلے آئیں. کراہت کا جو لفظ ہے نا، کراہت عربی زبان میں، وہ ناپسندیدگی کو کہتے ہیں، نفرت کو کہتے ہیں. لیکن بغض کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ دل میں کینہ، حسد، کیا کیا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.